الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. پچھلے درس میں اس پر بیان ہوا تھا اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، تھوڑا سا مضمون باقی رہ گیا ہے، وہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں. بات اس پر چل رہی تھی کہ علاج کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے؟ اس کی کچھ مثالیں دی تھیں کہ علاج میں اعتدال سے کام لینا لازم ہے، غلو جائز نہیں ہے. دو تین حدیثیں اس بارے میں بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرة، بیماریوں میں تعدی نہیں ہے. تعدی کا مطلب بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی نہیں ہے. ولا طیرہ، اور نہ بدشگونی جائز ہے. بدشگونی کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز دیکھ لی، اب آپ اس سے برا گمان رکھتے ہو کہ اب میرے ساتھ ایسا ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، کالی بلی آگے سے گزر جائے، کوا دیوار پہ آ کے بیٹھ جائے منڈیر پہ، تو یہ جہالت کی باتیں ہیں. ان سے بلی کالی آپ کے آگے سے گزرے یا پیلی گزرے، کالا کتا گزرے یا نہ گزرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ یہ جو حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے کہ بیماریوں میں تعدی نہیں ہے، لا عدوا، بیماری ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہے، اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے لگتی ہیں، سرایت کرتی ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے یہی حدیث جب بیان کی کہ لا عدوى ولا طیرة، کہ بیماری نہیں لگتی، تو ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری اونٹنیوں میں ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سب کو خارش لگ جاتی ہے. تو آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بیماری لگتی نہیں ہے، جبکہ ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی سب اونٹوں کی کھال میں خارش کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اجرب الاول، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ اس وقت تو کسی اونٹ کو نہیں لگی ہوئی تھی نا، پہلے کے پاس کہاں سے آئی؟ مطلب جس کے جہاں سے پہلے کو لگی، دوسرے کو بھی وہیں سے لگی. اس حدیث کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ اس کا حقیقی مطلب یہ نہیں کہ بیماری واقعتاً ایک دوسرے سے نہیں لگتی، یہ تو ایک کھلی آنکھوں مشاہدہ ہے کہ لگ جاتی ہے. حدیث کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں کسی بیمار کے پاس بیٹھوں گا تو لازماً مجھے وہاں سے بیماری لگے گی، یہ غلط سوچ ہے. اس لیے کہ جس نے پہلے آدمی کو بیمار کیا اپنی طاقت اور قدرت سے، وہ آپ کو اس شخص کے پاس بیٹھنے سے بیمار کر بھی سکتا ہے اپنی مرضی سے، اور بیٹھے رہیں تو بیماری سے بچا بھی سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ نہ بیٹھیں اس کے پاس. جیسے پہلے آدمی کو لگ گئی کسی کے پاس بیٹھنے سے نہیں، ویسے ہی ایسے ہی اللہ آپ کو بھی لگا دے کسی کے پاس بیٹھنے سے نہیں بلکہ اپنی قدرت سے. تو جب ایک چیز ایسی ہے جی، اچھا، تو جب ایک چیز ایسی ہے کہ اس سے اس کا لازمی نتیجہ نہیں نکلتا، تو اس میں وہمی نہیں بننا چاہیے. وہمی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر بیماریوں کے لگنے والے کانسیپٹ کو تسلیم کر لیا جائے تسلیم کا مطلب نظریاتی طور پر تو یہ حقیقت ہے، عملی طور پر یہ مان لیا جائے کہ واقعتاً لگے گی، پھر انسان کا دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے، وہمی بن جاتے ہیں لوگ، جیسے کہ گورے، گوروں کو دیکھو ذرا سا کسی کو زکام ہو تو 6 فرلانگ دور بھاگ جائیں گے اس سے کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ اب یہاں شریعت اصل میں اعتدال کی ترغیب دینا چاہ رہی ہے، اعتدال، کیونکہ یہ لگنا، بیماری کا لگنا ایسا سبب ہے جس پر نتیجہ یقیناً مرتب نہیں ہوتا، لہذا اس سبب سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازم بھی نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ تدبیر اختیار نہ کی جائے اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا جائے۔ کوئی ٹی بی کا مریض ہے، اب اگر آپ یہ گھر میں لکھ کے لٹکا دیں کہ ٹی بی کی بیماری لگتی ہے، تو بتاؤ اس مریض کی کوئی خدمت کرے گا؟ ایک تو اسے یہ احساس ہے کمتری کہ میں بیمار ہوں، دوسرا اسے یہ احساس کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ پھر اگر کوئی اس سے ملاقات کے لیے آیا بیچارے سے، اور اتفاق سے کہ اللہ کی طرف سے اس کو بعد میں ٹی بی ہو گئی، تو یہ سارا نزلہ کس پہ گرائے گا کہ بھئی یہ اس کی نحوست ہے؟ تو شریعت یہ چیز پسند نہیں کرتی کہ مسلمان ان چیزوں میں غلو سے کام لیں، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شریعت چاہتی ہے نارمل بن کے رہو، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماریوں کا یقینی نتیجہ نہیں نکلتا کہ لازمی لگے گی، لہذا اس میں اللہ پر اعتماد اور توکل کر کے زندگی گزارو۔ اتنا ہی چانس تمہیں ٹی بی ہونے کا ہے جتنا اس پہلے والے آدمی کو چانس تھا، اتنا ہی اب بھی تمہیں۔ اگر کسی کو زکام ہے، اب آپ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو، گھر بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو مجھے بھی لگ جائے، تو جتنا چانس اس کے ساتھ کھڑے ہو کر زکام ہونے کا ہے نا، اتنا ہی گھر میں بیٹھ کے زکام ہونے کا بھی چانس ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں آئیں گے، اللہ کا ارادہ ہوگا تو اس کا زکام آپ کو ٹرانسفر کر دے گا، اور اگر اللہ کا ارادہ ہوگا تو گھر میں اپنی قدرت سے زکام کے جراثیم آپ کی ناک میں پہنچا دے گا۔ تو اس میں اللہ کے ارادے کا دخل زیادہ ہے، مریض کے ساتھ بیٹھنے کا دخل اتنا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر تو بہت ڈراتے ہیں کہ فلاں کے پاس نہ بیٹھو، ٹی بی کے پاس نہ بیٹھو، مگر ہم نے دیکھا ہے، بلکہ آپ یہاں جو بزرگ حضرات ہیں وہ بتائیں، اپنے باپ داداؤں میں یا ماضی میں جن لوگوں کو ٹی بی کی بیماری ہوئی تھی، کیا لوگ ان کی خدمت نہیں کرتے تھے؟ سب کرتے تھے، مگر لگتا تھا کسی کو ٹی بی نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے پڑوس میں کسی جوان لڑکے کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی، سارے رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے اس کو، ایک بڑی بہن تھی جس نے اس بیچارے کی خدمت کی۔ اب ہم جب ان کے گھر جاتے نا، میں تو بچہ تھا تو جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ہمیں نہ لگ جائے، ڈرایا ہوا تھا لوگوں نے۔ وہ بڑی بہن جو تھی نا، یہ واقعہ کم از کم 25 سال پرانا ہوگا، کم سے کم، وہ بہن جو تھی وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتی تھی، منہ میں نوالے بنا بنا کے اس کو دیتی تھی، کیونکہ وہ بیچارہ روزانہ اس کا جسم گھلتا جا رہا تھا، اسے گود میں اٹھا کے لے جاتی بیت الخلاء، گود سے اٹھا کے لاتی اتنی قریب، اور ایک دو دن کی بات نہیں، کئی مہینے اس بڑی بہن نے چھوٹے بھائی کی اس طرح سے خدمت کی ہے۔ لوگ ڈراتے تھے، بھائی ٹی بی لگ جائے گی، کہتی بھائی کیا اگر میں اس کی، کون نجاست صاف کرے گا اس کی اگر میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں، ہیں بھائی اس کو کھانا، اس کیا اس خطرے سے کہ مجھے کہیں ٹی بی نہ ہو جائے اس اپنے بھائی کو ایسے ہی چھوڑ دوں میں؟ یہ ہوتی ہے غیرت، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نتیجہ کیا نکلا، وہ بیچارہ مر گیا، مگر وہ اس کی جو بڑی بہن تھی نا اب تک زندہ ہے، حالانکہ اس وقت اس کی عمر زیادہ تھی، اتنی بوڑھی بہن تھی وہ، اب تک زندہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ یہ مطلب ہے حدیث کا، اب آیا مطلب سمجھ میں؟ بھائی اللہ کا ارادہ ہوگا تو ہوگی، نہیں ہوگا گلے لگ لگ کے ٹی بی کے مریض اس کو بولو میرے منہ میں کھانسو، میرے منہ میں کھانسو، نہیں ہوگا کچھ بھی۔ بتانے کا مطلب یہ کہ ان چیزوں میں وہمی نہ بنو، وہمی، جب اللہ ارادہ کرے گا کہیں سے بھی جراثیم تمہاری ناک میں پہنچا دے گا، جب ارادہ نہیں ہوگا ٹی وی کے مریض کے ساتھ 6 مہینے اسی بستر پہ بیٹھو گے کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے کہ ان خاتون کو کچھ بھی نہیں ہوا. اسباب میں اعتدال، اعتدال، کیونکہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں کرتے، پھر وہ پاگل پنے والی کیفیت ہوتی ہے ان کی. ان کو جاب نہیں ملے گی تو مریں گے، ہائے کھائیں گے کہاں سے. اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کی زندگی مزے گی، بولے بھائی اللہ کھلانے پر آئے گا، ایسے فری میں کھلا دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ انویسٹمنٹ نہیں کی ہے، آپ جو کما رہے ہیں فیوچر کے لیے محفوظ نہیں کیا. تو جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے نا، وہ کہے گا ہائے میرا مستقبل میں کیا ہوگا، اگر میری جاب چھوٹ گئی میرا بنے گا کیا. اور جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کہتا ہے چھوٹ گئی تو ابھی بھی تو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. اللہ چاہے گا کوئی اسباب پیدا کر دے گا، نہیں چاہے گا تو اگر میں نے بچا کے رکھا ہوا ہوگا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا. یہ میں پہلے موضوع مکمل کر دوں پھر آگے چلتا ہوں. یہ جو ہے نا حدیث میں جو آتا ہے بیماریاں نہیں لگتی، اس کا مطلب، البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جن میں اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے ان کو الگ قسم کے احکام دیے ہیں. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فر من المجذومی فرارک من الاسد، جس آدمی کو جزام کا مرض ہو اس سے دور بھاگو، قریب نہ جاؤ اس کے. اب دیکھو ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ بیماری لگتی نہیں ہے، وہ بھی صحیح حدیث، اسی صحیح حدیث میں آ رہا ہے کہ جزام کے قریب نہ جاؤ. بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ بھئی جزام کی بیماری میں لگنے کا عنصر زیادہ ہے، اس لیے اس سے احتیاط کا حکم دیا. لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ حکم آپ نے ان لوگوں کو دیا جن میں اللہ پر ذرہ برابر اعتماد اور توکل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جزام ہونا ہوگا یا نہیں ہونا ہوگا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن اگر یہ جزام کہتے ہیں کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی جس میں گوشت گل کے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے. تو اب یہ جزام کے مریض کے قریب جائے گا اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بیماری لگا دی، تو یہ کیا کہے گا کہ میں نے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا تھا مگر اللہ نے پھر بھی مجھے بیمار کر دیا، اللہ نے تو میرا خیال ہی نہیں کیا، میں نے تو اللہ پہ توکل کیا اور میں کیا ہو گیا بیمار. آپ نے سن لیا بھائی ٹی بی کے مریض کی خدمت کیا کرو کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ہاں اگر اللہ چاہے گا تو اس کی خدمت کے بغیر بھی بیماری لگا دے گا آپ کو. آپ نے یہ بیان سنا، آپ نے محلے میں کسی ٹی بی کے مریض کو دیکھا، اس کی خدمت شروع کر دی، اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کو ٹی بی کی بیماری لگا دی جو ویسے ہی مقدر تھی. اب اللہ چاہے تو اسی مریض کے جراثیم لے کے لگا دے یا اپنی طرف سے. اب باتیں آپ کیا بنائیں گے اگر توکل نہیں ہے، کہ ہم نے تو مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ بیماریاں ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہیں، اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ہم نے تو مولوی صاحب کا بیان سنا، اسی بیان کا اثر ہے کہ آج ہم کھانستے ہیں تو کھانسی ہماری رکتی نہیں. آپ لوگ کو میرا خیال ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے بھائی؟ تصویر تو آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بتاؤ وہ پھر کس کو برا بلا کہے گا منگل کے بیان کو، کہے گا یہ منگل کا بیان ختم کرو اس سے ٹی وی کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ صرف جمعے کا رہنا ہے تو یہ والا ختم کر دو، یہ والا ختم کر دو، اس میں یہ ہم نے اس میں سنا تھا یہ ہوا. تو ایسے لوگوں میں جن پر جن میں اللہ پر توکل نہیں ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے بھائی تم ذرا بچ کے رہو، ہونا ہوگا وہ تو جو ہوگا وہ تو ہوگا، گھر میں ٹی وی کی بیماری لگا دے گا اللہ تمہیں، لیکن وہاں جا کے بیٹھو گے پھر ہو گیا تو اللہ کو برا بلا کہو گے معاذ اللہ کہ میں نے اللہ پہ اعتماد کیا اور نتیجہ یہ نکلا. اس سے ایک اور بات پتہ چلی، وہ یہ کہ اللہ پہ اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ پہ اعتماد کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے جو اللہ نے کہا وہ کر دیا، نتیجہ کس پہ چھوڑ دیا؟ اللہ پہ. اب جو ہو گیا تو سمجھو یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، وہ کام میں نہ بھی کرتا پھر بھی یہ ہونا تھا. اسی کو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا تھا، جو میں جمعے میں ہر جمعے میں خطبے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کے پاس ساتھ اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا، سواری پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے مجھے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، اے نوجوان، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکامات کو پورا کر اور مشکل وقت میں اللہ کے دین پہ چل، تو کیا ہوگا، تجدہ تجاہک، جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اور یقین کر لے کہ اگر ساری انسانیت جمع ہو کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو اب مخلوق کو خوش کرنے کے، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا کہ اس سے فائدے اٹھا لوں، یہ حماقت اور بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی تو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی جب کرے گا نا، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو وہ تجھے مخلوق کو خوش کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو ملے گا، نہیں بھی کرے گا تو بھی مل جائے گا. لیکن تو اللہ کو ناراض کر کے جب مخلوق کو خوش کرے گا اور مخلوق سے لے گا تو تو یہ سمجھے گا کہ اللہ کی ناراضی سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، حالانکہ یہ فائدہ تجھے ویسے بھی ہونا تھا، ایمان تیرا خراب ہو جائے گا، نظریات تیرے خراب ہو جائیں گے. اور آگے فرمایا، اور اگر کوئی امت جمع ہو جائے علی ان یضروک بشیء، سارے انسان جمع ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچائیں، لم یضروک الا بشیء قطبہ اللہ علیک، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں پہلے سے لکھ دیا ہے. تو اب مخلوق کو نہ راضی کرنے کا فائدہ نہ ناراض کرنے کا، یعنی ویسے تو مخلوق کو خوشی رکھنا چاہیے، بلا وجہ ناراض کرنا جائز نہیں ہے. مطلب یہ کہ جب مخلوق اور اللہ کے حکم میں تعارض ہو جائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے مخلوق ناراض ہو رہی ہے، بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے کہ مخلوق کو خوش کریں گے تو اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ اللہ کو سامنے رکھو، مخلوق کو مسترد کر دو، مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہے توکل، اسی کو اللہ پر اعتماد اور توکل کہا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیماریوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول کی کیا تعلیم ہے، اعتدال سے کام لو، یہی توکل ہے. اور اگر اعتدال سے کام لینے کے باوجود بیمار ہو گئے، اب پریشان نہ ہو، ہائے اس دن مولوی صاحب نے کہا تھا اعتدال سے علاج کرایا کرو، اگر میں سیدھا آغا خان چلا جاتا تو گردے خراب نہ ہوتے. انہوں نے کہا تھا کہ ہلکا پھلکا جب زکام ہو تو جوشاندہ پی کے گزارا کر لیا کرو، آگمنٹن کھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہی کی باتوں کی وجہ سے آج ٹی بی ہوئی ہے. اگر وہ ہلکا سا زکام ہوا تھا اس وقت میں پھیپھڑے ہی نکلوا دیتا آپریشن کر کے، تو نہ یہ مسئلے ہوتے نہ پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا. یہ باتیں نہیں کرو پھر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اصول تو درست ہے، اصول تو درست ہے شریعت نے جو بتایا، اب اتفاق سے آپ پر وہ اصول منطبق نہیں ہوا اور آپ کو نقصان ہو گیا تو بس بھائی اللہ کی مرضی کر دی اللہ. اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں صحابی کا، اس حدیث ہے، اس سے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ مفہوم اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. حدیث میں آتا ہے جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں نہیں جاؤ، اور جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہے اگر پہلے سے وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگو بھی نہیں. یہ اعتدال ہے. پہلے میں اسی حدیث کی روشنی میں پچھلی والی بات مکمل کر لوں پھر اس حدیث کی تشریح کروں گا. یہ جو میں نے کہا نا کہ جو بیمار ہو اس سے دور بھاگو، سوری اس سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیماری لگتی نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یاد رکھو. یہ اس رشتہ دار مریض کے بارے میں جس سے آپ کی دوستی رشتہ دار ہے، خامخواہ میں آپ کو پتہ ہے کسی گھر میں ٹی بی کا مریض ہے، آپ کا نہ اس سے کوئی لینا نہ دینا، نہ آپ کے ذمے اس کی خدمت، نہ عیادت، کچھ بھی نہیں، آپ صرف اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس سے گلے ملنے جا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ غلو ہے. ویسے جس سے اس سے ملنے کا جب آپ کا پہلے سے معمول ہی نہیں تھا تو اب ملنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے تو دور ہی رہیں پھر. یہ اس کے بارے میں ہے جس سے پہلے سے سلام دعا کا معمول ہے یا کوئی ضرورت ہے اس سے ملنے کی. اب اس کی بیماری کی وجہ سے آپ نہیں مل رہے کہ مجھے بھی نہ لگ جائے، یہ توکل کے خلاف ہے. بات آئی سمجھ میں؟ دیکھو آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھائی یا خدا نخواستہ اس کو ٹی بی ہو گئی یا کوئی بیماری ہو گئی لگنے والی، شریعت کیا کہتی ہے بھائی؟ اس کی عیادت کرو، بیمار پرسی کرو، اس کے پاس جاؤ بیٹھو، اور کس پہ توکل کرو؟ اللہ. بولو اللہ لگائے گا تو لگا دے گا، نہیں لگائے گا تو نہیں لگائے گا. میں اس سے ملوں گا، اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتا. میاں بیوی میں کسی کو بیماری لگ گئی، شوہر کو خدا نخواستہ ٹی بی ہو گیا، بیوی بھاگ گئی مہکے، اس کی خدمت کون کرے گا بھائی؟ کھانا کھایا آپ لوگوں نے؟ ہیں بھائی دوپہر کھایا تھا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شوہر کو ٹی وی کی بیماری ہے، لگ گئی خدا نخواستہ، شادی سے پہلے نہیں تھی، شادی کے بعد بیوی کی باتیں کچھ ایسی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے اس کو. پہلے سے اگر کسی کو ٹی وی ہے تو شادی کرنے کی اس سے ضرورت نہیں کہ بھائی اللہ پہ توکل ہے، کوئی بات نہیں میں اس سے شادی کروں گی، لگنی ہوئی تو ٹی وی لگ جائے گی. بھائی خام خام میں کیوں اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہو؟ پہلے نارمل تھا، اللہ کی قدرت سے اس بیچارے کو کیا ہو گیا؟ ٹی وی کا مرض ہو گیا. اب اگر اس کی مرض کی وجہ سے عورت کہے کہ مجھے نہ بیماری لگ جائے، چھوڑ کے بھاگ جائے اس بیچارے کو، تو اس کا ہوگا کیا؟ کون پوچھے گا اس سے؟ یہ اخلاق کے مطابق ہے؟ اپنے بارے میں سوچے، اگر مجھے لگ جاتی اور لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے تو میرا کیا حال ہوتا؟ یہاں شریعت کہہ رہی ہے توکل کرو، بیوی کو کہہ رہی ہے چھوڑ کے نہ بھاگو، رہو یہیں پہ، اس کا خیال کرو، اس کی بیمار پرسی کرو اور اللہ پہ اعتماد کرو. اللہ نے لگانی ہوگی گھر بھاگو گی وہیں لگ جائے گی، اور نہیں لگانی ہوئی اس کے ساتھ رہو گی پھر بھی نہیں لگے گی. تو یہ ایسے رشتوں کے بارے میں ہے. یہ آپ کا کوئی قریبی دوست ہے جس سے سلام دعا تھی، اب اس کو کوئی بیماری ہو گئی، اب آپ اس کے پاس جا نہیں رہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ پہ نہ کھانس دیں، کہیں وہ منہ پہ منہ میری طرف رخ کر کے نہ کھانس دیں، کہیں جراثیم نہ چلے جائیں. یہ اس دوستی کو دوستی کے منافی ہے. جائیں آپ، البتہ کوئی اجنبی آدمی جس سے آپ کی پہلے سے ملاقات نہیں تھی، اس کو اگر کوئی بیماری ہے تو اس سے دور رہیں آپ، کیونکہ وہ جب کوئی تعلق داری نہیں ہے تو خام خام میں پھر جانا یہ پھر غلو ہے، زیادتی ہے. آپ اس سے دور رہیں کہ بھائی بیماری ہے، آج کل بیمار چل رہا ہے تو میں ذرا اوائڈ کر رہا ہوں اس سے ملاقات، یہ جائز ہے، یہ اعتدال ہے. تو یہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے جس میں یہ نبی نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے اس علاقے میں جاؤ نہیں. کیوں بھائی؟ جب تمہیں اس علاقے میں جانا نہیں ہے تو اب جب بیماری پھیل گئی تو اب مزید احتیاط کر لو، خام خام میں اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو. لیکن اگر کوئی پہلے سے وہاں رہتا ہے اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس طرح سے سب لوگ آپ کے علاقے میں خدا نخواستہ کوئی وبا پھیل گئی، اس طرح سے سب بھاگنا شروع کریں گے، جو پیچھے بیمار ہیں ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ اکیلے رہ جائیں گے وہ. دوسری بات یہ کہ وہاں تو آپ کا گھر بار ہے، آپ کا علاقہ ہے، اپنے علاقوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑ کے کوئی تھوڑی بھاگتا ہے. اس لیے کہ اس طاعون کا آپ کو لگنا یقین ہی نہیں ہے. طاعون کی بیماری جب پھیلتی ہے نا، 2 یا 3% لوگ ہلاک ہوتے ہیں اس سے، 97-98% بچ جاتے ہیں، 100 میں 2 یا 3 مرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری بستی خالی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. وہ کیونکہ آبادی زیادہ ہوتی ہے تو روزانہ ہر گلی میں 1-8 جنازے سے نا لوگ ڈر جاتے ہیں. تو اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس میں اللہ پہ اعتماد کرو. کوئی ایسا نہیں ہے کوئی جیسے آگ لگ گئی ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ چاہے گا تمہیں طاعون کی بیماری لگے گی، نہیں چاہے گا نہیں، وہیں آرام سے بیٹھے رہو. اس پر یہ نہ سمجھے کہ کہیں سیلاب آنے والا ہو تو اس علاقے کو بھی چھوڑ کے نہ بھاگو، یہ نہیں ہے. بیماری کے لگنے میں نہ لگنے کا عنصر زیادہ ہے، لگنے کا کم ہے. 97% چانس ہے کہ نہیں لگے گی، 3% احتمال ہے کہ لگ جائے گی. جبکہ سیلاب آ رہا ہے یا جنگل میں آگ لگ گئی اور آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہے تو پھر بھاگ جائیں آپ، کیونکہ سیلاب جب آتا ہے تو 97% چانس ہوتا ہے مر جاؤ گے، 3% ہوتا ہے بچ جاؤ گے. تو وہاں بھاگنے کا حکم ہے، سمجھ لیں بات کو، ورنہ وہی توکل والا ہو جائے گا. وہ جو میں نے اس دن واقعہ سنایا تھا کہ ڈوب گیا مگر کہہ رہے اللہ پہ توکل کروں گا میں، تو اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہ غالباً کسی علاقے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے، اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگ آئے کہنے لگے آپ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے، آپ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ ایسا نہ ہو آپ کی بھی موت واقع ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی نے حکم دیا کہ جس علاقے میں طاعون پھیلے اس علاقے کو چھوڑ کے نہیں جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کی زندگی قیمتی ہے، آپ کا زندہ رہنا ضروری وغیرہ وغیرہ، مگر ان کا کیوں جاؤں بھائی، اللہ کی قدرت کے صبح اٹھے تو ان کی انگلی میں طاعون کی پھنسی نکل گئی۔ طاعون کی بیماری ایسی ہے ایک دانہ نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایک دانہ نکلتا ہے۔ جب صبح اٹھے تو انگلی پہ پھنسی تھی، یقین ہو گیا کہ یہ بیماری مجھے بھی لگ گئی ہے، اب کوئی اور ہوتا کیا کہتا، مروا دیا۔ ہم نے اللہ پہ توکل کیا کہ اللہ ہے بیمار کرے گا، اللہ کرنا چاہے گا تو وہاں بھی کر دے گا، نہیں چاہے گا تو یہاں بھی کر دے گا، تو وہاں والے کو تو کچھ نہیں ہوا، جو بھاگے وہ تو بچ گئے ہیں بھائی، جتنے بھاگے ہیں ایک کے بھی پوڑا نہیں نکلا، جتنے فرار ہوئے سب ٹھیک ٹھاک، اور میں نے اللہ پہ توکل کیا پوڑا نکل گیا، میں مر گیا۔ ہم ہوتے تو یہ کہتے نا، تو میں توکل سمجھانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا کچھ بھی نہیں، اللہ کی مرضی، بلکہ اس پھنسی کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے الان سوف نلقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، ان قریب میری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ہونے والی، ان قریب ملاقات ہونے والی ہے، بس تھوڑی دن تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، میں بھی اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا جا کے۔ تو یہ ہے توکل۔ شوہر کو ٹی بی ہوا، بیوی نے صبر کیا، اتفاق سے اللہ کی قدرت کے بیوی کو بھی ٹی بی ہو گیا، اب رونا چیخنا نہیں، ہائے مروا دیا مولویوں نے، ہائے مولویوں کی وجہ سے شوہر کی خدمت کی تھی، مجھے بھی کھانسی لگ گئی، اب یہ نہیں ہے، بولے بھائی اللہ کی یہی مرضی، اللہ چاہتا اگر میں شوہر کو یہاں ایسے بیمار چھوڑ کے بھاگ جاتی تو وہاں بھی تو اللہ ٹی بی پیدا کر سکتا تھا، اور ٹی بی نہ ہوتی کوئی اور بیماری، ٹرک کے نیچے آ سکتے تھے، بم دھماکے میں ہلاک ہو سکتے تھے۔ جب اللہ نے مارنا ہے تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے موت سے پہلے مجھے جس آزمائش میں ڈالا اس آزمائش میں اللہ نے پورا کر دیا، مرنا تو تھا، کسی نہ کسی طریقے سے موت تو آنی تھی۔ اب کیا ہے، اللہ بعض لوگوں کو مارنے سے پہلے کوئی اچھا کام کروا دیتے ہیں ان سے تاکہ جنت میں چلے جاؤ، اور بعض کو موت دینے سے پہلے کوئی برا کام ہو جاتا ہے ان سے تاکہ جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس عورت کو اللہ نے آزمایا، یہ آزمائش میں پوری اتری اور اللہ نے اس کو موت دے دی، موت تو پہلے سے تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانا تھا۔ تو نیک عورت ہوگی، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنے والی ہوگی تو یہ سوچے گی۔ تو یاد رکھو دین کے ہر کام میں ایسا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی کام کریں، پھر اگر نقصان بھی ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہنا اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، بولا جو ہوا بالکل صحیح ہوا، میرے ساتھ بالکل صحیح ہوا، اسی میں فائدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کا لفظ شیطان کا کلمہ ہے، لو عربی میں کہتے ہیں اگر، اگر کا جو لفظ ہے یہ کس کا کلمہ ہے، شیطان کا، اگر کا لفظ استعمال نہ کیا کرو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں ہوتا تو بولو جو ہونا تھا ہو گیا، بھائی ایسا ہی ہونا تھا، آئندہ کی سوچو آئندہ کیا کرنا ہے، ورنہ اگر مگر میں تو سوچتا رہے انسان، ہائے کاش یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں پریشان ہی رہے گا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ پچھلے مضمون میں یہ کچھ چیز باقی رہ گئی تھی، اسی میں وہ بات بھی آ گئی بیماریوں کا، میں بار بار بتاتا رہتا ہوں، حفاظتی ٹیکے ہیں، قطرے ہیں، مختلف قسم کے ٹیکے لگ رہے ہیں، آپ لگائیں میں منع نہیں کر رہا آپ کو، مگر وہمی نہ بنے، جو نہیں لگاتے ان کو یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مروا دیا، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیا، بچے کی پیدائش ایک نیچرل پروسیس ہے، بچے کا دنیا میں آنا، بچے کا دنیا میں رہنا، اس کی بنیادی بیسک جتنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ نے ساری پہلے سے پوری کر دی ہیں۔ میں بار بار اپنے بیان میں یہ بات کہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی وہ تحقیق جسے نیچر اور فطرت قبول نہ کرے اسے اٹھا کے دیوار پہ زور سے مار دیا کرو۔ ابھی واٹس ایپ پہ کسی نے مجھے کلپ بھیجا، کہا کہ مبارک ہو مفتی صاحب، آپ کی بات صحیح ہو گئی، کلپ کیا بھیجا، مبارک ہو مفتی صاحب آپ کی بات صحیح نکلی. میں نے کہا کیا صحیح نکلی؟ اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا صبح نہار منہ پانی پینا چاہیے اٹھتے ہی، اور دن میں کم از کم 8 گلاس لازمی پینا چاہیے. میں نے ایک دفعہ کہیں بیان میں کہہ دیا کہ دنیا میں گدا بھی نہیں دیکھا ہوگا جو صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو. آپ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے گھاٹ پہ جائے پانی پینے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے ابا دادا سے پوچھو، وہ بھی نہیں کبھی پیتے ہوں گے. پانی جب پیا جاتا ہے جب پیاس لگے، ڈاکٹر کے مشورے پہ پانی نہیں پیا جاتا. یہ ایک نیچرل چیز ہے، جب پانی کی جسم کو ضرورت ہوگی تو پیو، نہیں ہے تو نہیں پیو. میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے پانی پیو، کیوں پیوں ڈاکٹر صاحب آپ کے مشورے؟ بھوک لگے تو روٹی کھاؤ، نہیں لگے تو نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھا سکتے. ایک نارمل آدمی کو کیوں نہیں کھا سکتے بھائی؟ اگر بھوک 4 کی لگ رہی ہے تو 4 کھاؤ، اور اگر 1 کی بھی نہیں ہے تو 1 بھی نہ کھاؤ، 2 تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو کھانا ہے، روٹی ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. یہ ڈاکٹروں کی تحقیق پہ اللہ نے ایسی چیزیں نہیں رکھی، کیونکہ انسان کی جو بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں نا، وہ اللہ نے انسان کو خود ہی سکھا دی ہیں، خود ہی سکھا دی ہیں تاکہ اس کی صحت برباد نہ ہو جائے. اب دیکھو، کہتے ہیں نا کھانا چبا کے کھانا چاہیے، یہ ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ بچہ بچپن میں جب لقمہ کھاتا ہے نا، نیچرل خود ہی چبانا شروع کر دیتا ہے، ماں نہیں سکھاتی اسے، خود ہی چبانا شروع کر دے گا. یہ اللہ نے دانت رکھے چبانے کے لیے، ہر چیز کا ایک حساب اس نے چلا دیا. اب اسی طریقے سے چلتے رہو گے تو چلتے رہو آپ. تو اب یہاں یہ مسئلہ یہ ہے، میں نے وہ کہہ دیا تھا بھائی نہیں پیا کرو اتنے گلاس پانی، جب پیاس لگے تو پی لیا کرو، نہیں لگے تو نہیں پیا کرو، اور صبح نہار منہ پیاس لگ رہی ہے تو پی لیں، نہیں ہے تو خامخم ہے نہ پیے جا کے، نقصان ہوتا ہے اس سے. تو وہ کسی ڈاکٹر کی تحقیق انہوں نے نقل کی، انہوں نے کہا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جو 8 گلاس اور 12 گلاس والی رپورٹ ہے یہ غلط ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے انسان، صبح نہار منہ پانی پینے سے بھی نقصان ہوتا ہے. کسی ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کی، اور یہ کہ جب پیاس لگے تو پینا چاہیے، نہیں لگے تو نہیں پینا چاہیے. تو میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے اس کا سارا نظام خود بہت بیماریوں سے بچنے کے سارے ٹیکے اس میں لگا کے اللہ نے بھیجا ہوتا ہے. اب اگر آپ وہمی بن جاؤ کہ یہ بیماری کا بھی خطرہ ہے، یہ بیماری کا بھی، تو خطرے اتنے ہیں نا کہ ان خطروں کی لسٹ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کو تو اللہ نہ کرے ٹرک کے نیچے آگے مرنے کا بھی خطرہ ہے، چھت سے گر کے مرنے کا بھی خطرہ ہے، خسرے کا بھی خطرہ، پولیو کا بھی خطرہ، خناق کا بھی خطرہ، کھانسی کا بھی خطرہ، اور پتہ نہیں درجنوں بیماریاں ہیں. جہاں اتنی لاکھوں درجنوں بیماریوں میں اللہ پہ اعتماد کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تو یہاں بھی کر لو 2-4 بیماریوں میں بھی. اس کی اندر کی جو سیٹنگ ہے نا، کمپنی کی سیٹنگ، اسے خراب نہ کرو. بار بار ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو گاڑی شو روم سے نکلی، اگر اس کا انجن کھل گیا یا مکینک کے ہاتھ اس پہ لگ گئے، گاڑی کی قیمت دھڑام سے گرتی ہے کہ نہیں گرتی؟ کیوں؟ کہتے ہیں کمپنی کی سیٹنگ خراب ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کمپنی نے جس چیز کو جیسا بنایا ہے ویسا اب اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی سیٹنگ ویسی ہو ہی نہیں سکتی اب. تو یاد رکھو، جب انسان جو سائنسدان ہیں، جو انسان ہیں، ان کی بنائی ہوئی سیٹنگ جیسی دوسرا کوئی سیٹنگ نہیں کر سکتا. موبائل ایک دفعہ کھل جائے، ہاتھ مکینک کے لگ گئے ایک دفعہ آپ کے موبائل پر، کوئی بھی نہیں مارکیٹ میں پوچھے گا اس کو، بولے کھلا ہوا ہے. آپ اس کو 1000 دفعہ پاؤ، اس کو کھول کے نا اس نے اور اچھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کھول کے اس کی ریم بڑھا دی ہے، اس کو کھول کے اس کی ہارڈ ڈسک بڑھا دیا ہے، کھل تو گیا نا، کمپنی کی سیٹنگ تو اب نہیں رہی نا، کھل گیا نا، وہ اس میں اب وہ بات نہیں ہے جو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو یاد رکھو، اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے انسان کو بنایا، دنیا میں لایا، ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے بہترین خوراک پیدا کی جس کا کوئی آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے پیدا ہوتے ہی اس کے خون میں ٹیکے گھسڑنا شروع کر دیا، یہ خناق کا ایک ٹیکہ آیا، چاہے اس میں کوئی نقصان نہ ہو، لیکن آپ نے اندر کا حساب کتاب اس کے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ تو ہوئی ہے. چاہے ڈاکٹر 100 دفعہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بھائی کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ممکن ہے. بہت سارے فائدے ہیں، میں مانتا ہوں کہ ان ٹیکوں سے بیماریاں ختم بھی ہوئی ہیں. واقعتاً خسرے کا ٹیکہ لگ جائے تو بچے کو خسرے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے. پولیو کا قطرہ بچے کو پلا دیں تو پولیو کا امکان 99% ختم ہو جاتا ہے، اس کی یہ حقیقت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیو ختم ہو رہا ہے، کوئی دوسری چیز پیدا تو نہیں ہو رہی؟ یہ امکان بہرحال موجود ہے، میں دعوے نہیں کر رہا، امکان ہے اس کا، امکان ہے. ایسا نہ ہو کل سائنسدانوں کی تحقیق بدل جائے، کل وہ کچھ اور کہنا شروع کر دیں، بھائی یہ غلط ہے نہیں لگاؤ. تو سیدھا سیدھا جو چلتے آ رہے ہو باپ دادا کے طریقے پر، جیسے خود جوان ہو گئے، خود جوان ہو گئے، یہ ٹیکے جو آج ہیں یہ ہمیں تھوڑی لگے ہیں جو آج بچوں کو لگائے جاتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کیا خیال ہے؟ کھانا نہ میں نے دوپہر کو کھایا نہ ابھی رات کا کھایا ہے، خالی صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، بغیر ٹیکے کے چل رہا ہوں. صبح کا ناشتہ کیا، ایک پراٹھا، ایک انڈا، ایک کپ چائے، اور دوپہر کو میں نے 2-4 بسکٹ کھائے ہیں. صبح کا ناشتے کا مطلب صبح کا ناشتہ، اگرچہ لیٹ کیا تھا میں نے ناشتہ، 10 بجے کیا تھا، اس وقت سے پھر کلاسیں بھی لے رہا ہوں، طلبہ کو پڑھا بھی رہا ہوں، دوپہر سویا بھی نہیں، دارالافتاء میں کام بھی کیا، گھر کے درجنوں کام نمٹایا، ادھر ٹماٹر لانا ہے، ادھر انڈے لا کے دینے، ادھر پراٹھے لا کے دینے، ادھر یہ کرنا ہے، اس بچے کو وہاں لے جانا ہے، یہ ساری سیٹنگ، پھر رشتے دار آئے ان سے ملنا ہے، پھر یہ، پھر بیان کرنا ہے. اب صبح سے لے کے اب آپ کے سامنے بیان کے لیے آ کے بیٹھا کہ کوئی ٹیکا ویکا نہیں لگا، آئی بات سمجھ میں؟ اور آپ کو پتا ہے حساب کتاب بھی اپنا، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو نہیں لگے بچپن میں، کیا ہم اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیا اللہ نہ کرے، اللہ سب کو بچا کے رکھے، کہ ہم ٹیڑھے میڑھے ہیں. تو نیچرل طریقے سے کیوں نہیں چلتے بھائی، اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی وبا کسی بیماری کی پھیل جائے پھر احتیاطاً لگا دیں، کوئی ایک چیز کا امکان دور دور کا نہیں ہے. یا تو بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہ خطرناک نہیں ہے، جیسے خسرے کی بیماری ایسی ہے، خطرناک نہیں ہے. خسرہ پہلے ہر بچے کو نکلتا ہے، ہمیں بھی نکلا ہے، نکلتا ہے تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، یہ خطرناک نہیں ہے. میرے چھوٹے بچے کو کالی کھانسی بھی ہو گئی تھی، ہم نے ٹیکے نہیں لگائے نا، اس کو کالی کھانسی ہو گئی، ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس نے کہا یہ اپنا پروسیس پورا کر کے ختم ہوگی، 2 مہینے وہ کھانسا ہے بچہ، مگر ٹھیک ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے یہاں گھومتا پھرتا ہے، سب کو نہ وہ ٹھیک ہو جاتا. یہ کوئی خطرناک نہیں ہے، بشرطے کہ اس نے تھوڑا احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں، باقی کسی بچے کو نہیں ہوئی یہ بیماری. اور پولیو کا مرض ہمارے یہاں میرا خیال ہے 1,00,000 میں 1 کو بھی نہیں ہوتا، اتنا کم ریشو ہے. کئی رپورٹ آتی ہے، اب جو پولیو والے نا بولتے ہیں، اوف ابھی بھی صوبہ سرحد کے فلاں گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جسے پولیو ہو گیا. او بھائی 17-18 کروڑ کی آبادی میں ایک بچے کو پولیو اگر ہو رہا ہے تو یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے، اس سے زیادہ تو ٹرک کے نیچے آ کے ہلاک ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ تو ویسے ہی چارپائی سے نیچے گر کے مر رہے ہیں، اس کو ہوا کیوں بنا رہے ہو؟ میں پولیو کے خلاف نہیں ہوں، یاد رکھو، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ پولیو حرام ہے یا پولیو میں بیماری ہے، میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا، یہ ڈاکٹروں کا کام ہے کہ پولیو بیمار ہے یا نہیں ہے. میں ایک بات یہ بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں میں وہمی نہ بنو، وہمی کس پر توکل کرو؟ اللہ پر. بے شک آپ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں، 100 دفعہ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ نہ پلاتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، کچھ نہیں ہوتا، نہ پلانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ پلانے میں شاید بعد میں امکان کے درجے میں، دعویٰ نہیں ہے، شاید کچھ نہ ہو جائے، خطرہ بہرحال موجود ہے. ڈاکٹر کہیں کہ بھائی ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، اب ایک چیز سامنے آئی ہے ہماری، جیسے پہلے پانی پلا دیا لوگوں کو 25-25 گلاس پی رہے ہیں، اب رپورٹ کیا آ رہی ہے، پانی اتنا پیو جتنا صحت کے لیے مفید. وہ جنہوں نے پی پی کے اپنے آپ گردے ان کے پانی میں تیر رہے ہیں، وہ کیا کریں گے بھائی؟ اب 9 عمر 18-20 سال کے لڑکے، ان کو پانی پلا پلا کے، اس عمر میں تو گروتھ کی عمر ہوتی ہے، اگر اتنا پانی پیتے ہیں نا، یہ گروتھ رک جاتی ہے انسان کی، ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ تحقیق تو بعد میں بدل جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا، وہمی نہ بنو ان چیزوں میں، اللہ پہ اعتماد، توکل، خوش و خرم زندگی گزارو. گھر میں جاؤ، بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، ماشاء اللہ اب یہ نہیں ہائے گئی یہ نہ ہو جائے، ہائے گئی جب ہوگا دیکھا جائے گا، جب ہوگا دیکھا جائے گا. اسی طرح ایک آخری بات بس پھر بیان ختم کرتا ہوں، تعلیم کے معاملے میں توکل، بچوں کی تعلیم، یہ بہت اہم چیز ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں آج لوگ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں کرتے، پاگل ہو رہے ہیں میرا بچہ کہیں اسکول میں پیچھے نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو تعلیم میں پیچھے رہ جائے، ہائے بڑے اسکول میں کیوں نہیں پڑھا، ہائے میرے پاس تو اقرا میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو، ہائے سٹی اسکول میں پڑھانے کے تو میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میرا بنے گا کیا ہے میرے بچے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے بچے کا. اللہ نے جتنا پیسہ دیا ہے اعتدال سے اپنے بچے کو اسکول میں پڑھاؤ، یہ نہیں کہ ساری تنخواہ بچوں کی تعلیم میں پھونک دو. ابے بھائی تمہارے باپ نے جو تمہیں پڑھایا تھا تمہارے لیے، اس سے تو استفادہ کرو. ساری تنخواہ انہیں کی تعلیم پہ پھونکو گے خود تو زندگی تمہاری عذاب بن جائے گی. اتنا بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ نہ کھانے کے نہ پینے کے نہ رہنے کے. پہلے اپنے کھانے کی فکر، بیٹا پیٹ میرا بھرا ہوا ہوگا اس کے بعد تجھے پڑھاؤں گا، پیٹ کاٹ کے نہیں پڑھاؤں گا، جا بھاڑ میں معذرت کے ساتھ. کیونکہ جو تجھے تعلیم دے رہا ہوں یہ بھی پیٹ کے لیے دے رہا ہوں. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک مکینک کے پاس میں موٹر سائیکل لے کر گیا، وہ کھانا کھا رہا تھا دوپہر کا، میں پیچھے پڑا ہوا، بھائی اس کو دیکھو. اس نے کہا مولوی صاحب ہم یہ جو محنت کرتے ہیں نا یہ اس لیے اسی روٹی کے لیے کرتے ہیں، روٹی چھوڑ کے موٹر سائیکل ٹھیک کروں گا تو پھر فائدہ کیا؟ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی اس کی، میں اللہ کا شکر ہے پک کرتا ہوں بات کو. یہ واقعہ بھی 10-15-20 سال پرانا ہوگا میرا خیال ہے، اس وقت سے دماغ میں بیٹھ گیا کیسی شاندار بات کی ہے اعتدال. اور جو کنجوس مکھی چوس جو پیسوں کا پجاری ہوگا وہ روٹی پھینک کے آئے گا، بولے گا روٹی بعد میں رات کو کھا لوں گا، ابھی پیسہ کماؤ. اس کی نظر میں پیسہ مقصود ہوتا ہے، سکون مقصود نہیں ہوتا. کھانا تو تسلی سے کھا لو. اب کاروباری لوگوں کو دیکھو، کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے پھر بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ہاں وہ پکڑ لے، وہ سودا پکڑ لے. آج کل تو ہر آدمی گائے خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے، بزنس چل رہا ہے نا، تو یہی دیکھتا رہتا ہوں میں. ابے اٹھا لے سوراب گوشت منڈی سے اٹھا لے، ایک دانت ہے نا پوچھا ہوا ہے مسئلہ، ایک دانت ہو دو سال ہو پھر بھی ہو جاتی، اٹھا لو اٹھا لے انویسٹ کر دے. کھانے پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے آ رہے ہیں فون آ رہے ہیں اس کے، گھر میں بھی بزنس، دکان پہ بھی بزنس، دفتر میں بھی بزنس، سوتے بھی فون کان لگا ہوگا سوچ، بلکہ نیند ہی نہیں آتی اس کو ٹینشن میں. اس لیے گھر کے باہر جب دکان پہ بیٹھے ہو بزنس کرو، جب گھر آ گئے فون نمبر چینج کر دو، موبائل وہیں دکان پہ رکھ کے آؤ، گھر کا لیے دوسرا نمبر، اس میں خالو کا فون آ رہا ہے، پپا کا فون آ رہا ہے، ماموں کا فون آ رہا ہے، ان سے سنو اور بھائی شادی خیریت سے ہو گئی، ہاں بھائی اور دعوت کی تھی، کیا کھایا کیا پی، جیسے گھریلو باتیں ہوتی ہیں. یہاں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے کے دوران لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ مسائل لوگوں نے جب بہت زیادہ پوچھنا شروع کیا نا فون پہ، پہلے تو میں ہر وقت بتاتا رہتا تھا، صبح و شام مسائل بتاتا رہتا تھا. ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھے اچھی طرح سے تسلی کے ساتھ ڈانٹ دیا، اس کے بعد سے میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا لوگوں کی تو ضرورت پوری نہیں ہوگی، اگر آپ سارا دن بھی بتاتے رہو لوگ تو فون کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، آپ اپنی صحت دیکھو. اب کیا تھا، ایک دن کھانا سامنے آیا تو کسی کا فون آیا، میں کھانا بھی کھا رہا ہوں مسئلہ بھی بتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے ڈانٹا، بولا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو. ٹھیک ہے نا، کھانا کھاؤ، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کسی کو اگر ابھی مسئلے کا علم نہیں ہو، کسی دوسرے مفتی سے پوچھ لے. اور میں نے خود بھی اپنے بارے میں دیکھا کہ دماغی توازن آہستہ آہستہ خراب ہو. میرے بچے میری نقل اتار رہے ہیں گھر میں، بچہ موبائل پکڑ کے کہہ رہا ہے جائز ہے، چھوٹا بچہ نا 4 سال کا ہے، پھر فون اٹھا کہہ رہا ہے جائز نہیں ہے. یہ ٹوپی ڈرامے گھر میں ہو رہی ہے، ہاں جائز ہے کر لو، ہو گئی طلاق یعنی. یہ سارا تو یہ تو پھر بھی دینی کام ہے، اگر انسان اس میں کھپا بھی دے آخرت کے لیے اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائی دنیا کا تو مقصد ہی دنیا ہے، ہر وقت کاروبار ہر وقت کاروبار. اپنے دماغ کو سکون دو اور اللہ پہ اعتماد کرو. حدیث میں آتا ہے اجملو فی طلب، دولت کمانے میں اعتدال سے کام لو، وتوکلوا علیہ اور اللہ پر توکل کرو. یہاں بھی بتا دیا کہ بھائی اپنی صحت، اپنے آرام، بیوی بچوں کو ٹائم، رشتہ داروں کو ٹائم، ابا اما کو ٹائم، یہ ساری چیزیں نکال کے پھر کچھ ورزش، کچھ تفریح، کچھ انٹرٹینمنٹ، کچھ گپ شپ دوست احباب کے ساتھ، کبھی کبھار کھاپے پہ بھی چلے گئے، یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ. اس کے بعد ٹائم بچتا ہے وہ تجارت میں لگا دو. پھر خیال آئے گا کہ میں 8 گھنٹے دے رہا ہوں، وہ 12 گھنٹے دے رہا ہے، وہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. اگلے جملے میں نبی نے اس کا جواب دیا، فرمایا وتوکلوا علیہ، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ نے کھلانا ہوگا نا اس 8 گھنٹے میں، 12 گھنٹے والے کا جتنا رزق ہے نا اتنا مجھے دے دے گا، اور نہیں کھلانا ہوا تو 24 گھنٹے بھی لگاؤں گا اتنا بھی نہیں ملے گا جتنا 1 گھنٹہ کما کے ملتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ دکان 2 آدمیوں کی ہوتی ہے ایک جیسی، ایک کے پاس رش کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، دوسرا بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہوتا ہے، اللہ بتا دیتے ہیں کہ میں جس کو کھلانا چاہوں اس کی دکان پہ رش لگا دیا، نہیں کھلانا چاہوں وہی مصنوعات سب کچھ وہی، نہیں آ رہا کوئی، ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ پر اس کی ان تمام چیزوں میں اعتماد کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی مزے کی گزرے گی. سمجھ رہے ہو بات؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ مزے کی. جب اللہ پہ چھوڑ دیا تو بھائی ہم تو وہ کریں گے جو سمجھ میں آ رہا ہے، باقی نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ پہ. مزے کی زندگی گزارتے ہو، مل رہا ہے ٹھیک ہے. تعلیم کی میں بات ذرا اس کو میں مکمل کروں، یہ بہت اہم ہے. تو تعلیم میں اعتدال، آپ نے اپنے ضروری خرچے اور ساری چیزیں نکال نکول کے پھر آپ اپنی آمدن کے حساب سے دیکھو، میں بچے کو سٹی اسکول میں پڑھانے کے لائق بھی ہوں یا نہیں ہوں. ہاں بھائی اتنی ہے، بڑے آرام سے 6-7 ہزار ماہانہ ایک بچے پہ نکال، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے، اتنا پڑھائیں آپ پھر اچھی تعلیم دیں. اور اگر نہیں نکل رہا کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹے اسکول میں ڈال دیں. اب شیطان کہے گا تیرا بچہ یہ ہو جائے گا، تو فوراً شیطان کو زرداری کی مثال دیا کریں. زرداری سے بہت اسباق حاصل ہیں. بولے وہ کیا، وہ کون سے اسکول میں پڑھے تھے؟ بنے کیا؟ ملک کے صدر، اور واحد صدر ہے پاکستان میں جو پورے 5 سال کامیاب گزار کے گیا، اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا. بلکہ اسکول میں اگر ایڈمیشن لیا نہیں پڑھنے کے لیے، اسکول بند کروانے کے لیے، جس اسکول میں حضرت نے داخلہ لیا اس اسکول میں تالے پڑ گئے. مگر ترقی کتنی کی ہے؟ صدر مملکت 5 سال. اور میں نے اپنی زندگی میں درجنوں لوگ دیکھے ہیں تعلیم کی کوشش کی، تعلیم حاصل کی، پیچھے رہ گئے. جنہوں نے آوارہ گردی کی وہ آگے نکل گئے. میں اگر ابھی گنوانا چاہوں نا درجنوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا. یہ نہیں کہ آپ آوارہ گردی شروع کر دیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. ایک شعر سناتا ہوں، امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی بات کو نا، کہ بعض لوگ ترقی کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور بعض کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے قسمت ان کا ساتھ دیتی چلی جاتی، زندگی مسکراتی ہے ان کے سامنے کھڑی ہوئی. دوسرے حیران ہوتے ہیں، ایک صاحب میرے پاس آئے کہہ رہے میں اتنی پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پیسہ ہی نہیں آ رہا. اور کہہ رہے اس کی تکلیف تو ہے کہ پیسہ نہیں آ رہا، اس سے زیادہ تکلیف یہ سوچ کے ہو رہی ہے کہ میرے دوست کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، یا تو ان کے پاس بھی نہ آئے میرے پاس بھی نہ. کہہ رہے وہ نالائق، ان کے پھر بھی کوئی نہ کوئی لاٹریاں کھل رہی ہیں، کسٹمر آ جاتا ہے دکان پہ، اچھا سودا لگ جاتا ہے، میں محنت کر رہا ہوں پھر بھی کچھ نہیں آ رہا. تو یہ سب اللہ کے کام ہیں، آپ کریں، آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تعلیم میں بھی ایسا کریں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطارس بنجوم اقطارس سماء تعلقی لیکن مر رزق الحجا حرم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں مشاہدہ کیا کہ اگر عقل کی وجہ سے روزی ملتی اور کوشش کی وجہ سے روزی ملتی تو دنیا میں غریب اور بے عقل لوگ کیا ہو جاتے؟ وہ تو بھوکے مر جاتے نا. اور کہہ رہے ہیں اگر محنت سے رزق ملتا تو لوگوں مجھے دیکھتے میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا روٹی کمانے کے لیے، مگر میں تو دنیا میں دیکھ رہا ہوں جس کے پاس عقل ہے، تدبیریں کرنا جانتا ہے وہ بھوکا ہے، اور جو احمق اور پرلے درجے کا بیوقوف وہ نوٹ چھاپ رہا ہے. آگے فرمایا کہ اس میں تقدیر کا اتنا دخل ہے اذا سمعت محروم واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاظ فصدقي واذا سمعت بان مشدودا حوى عودا فاثمر في يديه فصدقي. کہہ رہے ہیں لوگوں اگر تمہیں کوئی خبر دے نا کہ ایک بدقسمت آدمی کنویں کے پاس گیا پانی پینے کے لیے، پانی نظر آ رہا ہے، کنواں لب لب بھرا ہوا ہے، اس کو پیاس لگی، اس نے کہا اب تو بھائی پانی سامنے، یہ کنویں کے قریب پہنچا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا. لیکن اس کی قسمت دیکھو، سارے کامیابی کے اسباب ہیں، مگر جب یہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ناکامی اس کا منہ چڑھا رہی ہوتی ہے. فرمایا اگر سنو کسی بدقسمت کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایسے واقعات کو جھٹلایا نہ کرو، تصدیق کر دیا کرو، ایسا ہوتا ہے دنیا میں، کنواں بھرا ہوا ہے، آپ گئے پانی پینے، آپ کو دیکھ کے نیچے چلا گیا، دوسرے نیچے سے نکال رہے ہیں، ان کو اتنی گہرائی سے مل رہا ہے اور آپ کو لب لب کنواں بھرا ہوا، وہ بھی آپ کی سیرابی نہیں کرتا. لوگوں کے فون آتے میرے پاس، حضرت سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے.
پھر وہ تو چلے جاتے ہیں بندش کی طرف، وہ فلانے پھر عامل لوگ لوٹتے ہیں دونوں ہاتھوں. ابھی کل ایک آدمی کا فون ہے، میری بیوی کا ایک عامل نے بنیان سونگ کے تعویذ نکالے اس کے اندر، غیرت کے خلاف اپنی بیویوں کے بنیان سونگاؤ دوسروں کو. تو خیر وہ عاملوں پہ چینل تبدیل ہو گیا، تو پھر آپ کو پتا ہے میں بہت کب جاتا ہوں عاملوں کے بارے میں، سارے ایک جیسے فراڈی ہوتے ہیں. تو اور آگے فرمایا وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِ. خوش قسمت آدمی، اسے باغ جانا ہے پھل کھانے کے لیے، یقین نہیں ہے پتہ نہیں وہاں پھل ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ دیکھ رہا ہے ایک بدقسمت کو کہ وہ کنویں کے پاس گیا، کنواں اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا، پتہ نہیں میں باغ میں جاؤں گا پھل ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس نے اس نیت سے ایک لکڑی ہاتھ ملی، اس لکڑی نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے. فرمایا صدیقی، ایسے واقعات کی تصدیق کر دیا کرو، غلط نہیں ہوتے. خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات جن کی قسمت میں اللہ نے روزی لکھی ہے، خوش لکڑی سیب پیدا کرنا شروع کر دے گی. وہیں ایک مثال دی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی ہاتھوں میں درخت پیدا ہوتے، مثال دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا کوئلے میں ہاتھ ڈالیں گے، اللہ اس کوئلے کو سونا بنا دیں گے. کوئلے کے کام میں، ایک یہاں ہمارے جاننے والوں میں کباڑ ہے، میں نے دیکھا روزانہ گاڑیاں بدلتا ہے کباڑ، کچرا چننے والا روزانہ گاڑی، کبھی وٹس، پھر کرولا، پھر یہ والی نہیں وہ والی. میں نے کہا خیریت، آپ کے باپ دادا کی آپ بہت کروڑپتی تھے؟ کہہ رہے میں کچرا چنتا تھا، کچرا اس میں سے اسپیئر پارٹس لوہے کے، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی، چند سالوں میں اپنی اسکریپ کی دکان ہے، شیر شاہ کی بڑی بڑی مارکیٹیں اس سے مال خریدتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑی بڑی مارکیٹیں، کچرے میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ اسکریپ کی اتنی بڑی مارکیٹ اس میں اس کے پاس ہے کہ اب لوہا جو ہے نا، یہ 15-20 تو روزانہ ملازمین ہیں جن کو یہ دہاڑیاں تنخواہیں دے رہا ہے، جو ادھر ادھر سے اسکریپ لا کے دیتے. اتنا نوٹ چھاپا کہ گننے میں نہیں آ رہا. کس سے اللہ نے یہ کاروبار چلایا؟ کچرے سے. اور جو سونے کا کاروبار کر رہا ہے بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، حیدری میں ایک صاحب ہیں، جب بھی جاؤ رو رہے ہوتے ہیں بیٹھے، کہہ رہے ہیں یہ دکانیں ہیں بس سونے کا. وہ سونے کا ایک کاروبار وہ بھی ہوتا ہے نا، ایک صاحب نے کہا انہوں نے دکانیں کھولی چلی نہیں، ہر طرح کا کاروبار کر کے دیکھ لیا نہیں چلا. تو ایک دن میں ان کے پاس گیا، ایک لمبی سانس بھری، کہہ رہے ہیں سب کاروبار کر کے دیکھ لیا نہیں چل رہے، اب تو میں نے سونے کا کاروبار شروع کیا ہے. میں حیران بھائی، کہہ رہے میں اور میرا بھائی یہ دونوں نے سونے کا کاروبار. میں نے کہا آپ کے پاس ٹماٹر کے کاروبار کے پیسے تھے نہیں، سونے کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت اچھی دکان چل رہی ہے. میں نے کہا آپ کا تو کچھ چل ہی نہیں رہا تھا، ایک دم سونے پہ پہنچ گئے. کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، سونے کا کاروبار اور 24 گھنٹے کی دکان ہے. ویسے تو عام لوگوں کا جو ہے نا 12 گھنٹے 8 گھنٹے، ہمارے 24 گھنٹے کی، 12 گھنٹے میں 12 وہ ڈیوٹی. میں سمجھا نہیں، میں نے کہا بھائی کیسے سونے کا؟ کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں، 12 گھنٹے وہ سوتے ہیں، اس کسٹمر نہیں ہے، کیونکہ سونے کا کام ہے نا، ہر وقت سلیپنگ. تو کہہ رہے اب ہم نے اس کاروبار کو نام کس کا دے دیا کہ پیسہ تو آ نہیں رہا، کم از کم باتیں اچھی کر کے خوش ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو بتاتے ہیں، کیونکہ بتا بتا کے بھی شرمندہ ہوتا ہے نا ہر آدمی، پوچھتا ہے کیا کروں بھائی، جوتوں کا کاروبار ہے بھائی، ٹماٹر کا کاروبار ہے، پیسہ تو آ نہیں رہا. تو اب بولنے میں کم از کم اچھا ہو جائے سونے کا کاروبار ہے، تھوڑا سا دل کو تسلی ہوتی ہے، ایک دم ایک تھوڑے سے خواب آتے ہیں سنہری کہ یار گولڈ لٹک رہا ہے. اور جھوٹ بھی نہیں ہے کیونکہ سو رہے ہیں وہاں پہ، میں بھی سوتا ہوں، وہ بھی سو کیوں رہے ہیں؟ کسٹمر ہی نہیں ہے، گاہک ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، آپ کی اولاد فیل بھی ہوتی رہے گی اللہ اسے نواز دے گا، پاس بھی ہوتی رہے گی کچھ بھی نہیں آئے گا. کتنے لوگ ہیں بچے کی تعلیم پہ خرچ کیا، اسے بڑا آدمی بنایا، جس دن بڑا آدمی بنا اسی دن مر گیا. میں گلشن اقبال میں رہتا تھا، میرے پڑوس میں ایک فیملی تھی، ان کا ایک اکلوتا بیٹا، اور بیٹا ہی نہیں، کیونکہ بند کرا دیتے ہیں نا حساب کتاب، بس بیٹا مل گیا، ضرورت نہیں ہے، کیا پتا یہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا، اکلوتا بیٹا. اب اس بیٹے پہ ماں باپ نے خرچ کیا، اپنا خون پسینہ کاٹ کے. آپ کو یاد ہوگا ایک 5-6 سال، 7-8 سال پہلے کراچی میں بڑی طوفانی بارشیں ہوئی تھیں، بہت سخت بارشیں ہوئی تھیں. تو کیا ہوا کہ وہ بیٹا پڑھ لکھ کے ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑی اچھی پوسٹ اس کو مل گئی، جاب مل گئی. آٹھ نو سال پہلے 40,000 روپے تنخواہ اچھی تنخواہ سمجھی جاتی، بہت اچھی، یعنی 40,000 سے اس کی سیلری اسٹارٹ ہوئی تھی، ابھی تو آگے ترقی کرنی تھی اس نے، تو ماں باپ کتنا خوش تھے. پہلا دن تھا اس کا جاب کا، شارہ فیصل سے آفس سے واپس آ رہا تھا اپنی کار میں، تو بارش اتنی تیز ہوئی کہ اس کی گاڑی بارش میں پھنس گئی، بارش میں بجلی کی تار نیچے گلی ہے اور وہ کرنٹ پانی کے ذریعے پھیلا، اسی وقت آن دا اسپاٹ اس کی ہلاکت ہو گئی. ماں باپ خوش ہیں ہمارے بچے کی جاب شروع، اور پہلے دن اس بچے کی میت آ رہی ہے، میت. یہ ہے میرے بھائی دنیا، کیا رش کرنا دوسروں پہ، کچھ نہیں ہوتا. بچے نے ترقی کی نہیں کی، عزت کے ساتھ زندگی گزار لے، گناہوں سے بچتی ہوئی غربت میں بھی گزار لے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، ورنہ جاپانیوں کی طرح ہو جائے گا، ایک نمبر کم آتا ہے خودکشی کر لیتے ہیں، کمپٹیشن اتنا ہو گیا. دنیا میں اتنا کمپٹیشن نہ کرو، اتنا ہوا نہ بناؤ. بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں، محنت کریں، تربیت کریں، مگر نتیجہ کس پہ چھوڑیں؟ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اتنا جتنا اللہ نے آپ کو اختیار دیا. روحانی تربیت میں بھی اتنا ہی، بعض لوگ اپنے بچوں کی روحانی تربیت میں، دینی تربیت میں بھی غلو کرتے ہیں، ہر وقت فکر میرا بچہ کہیں بے نمازی نہ ہو جائے. بھائی سمجھاؤ اس کو، نماز روزے میں لگاؤ، مگر یہ نہ سمجھو کہ میرے کہنے سے ہو جائے گا. اگر ہدایت ہمارے اختیار میں ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوتا نہیں. میں تو علماء کو کہتا ہوں کہ آپ نیک ہو، اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ امیدیں نہ لگاؤ کہ یہ بھی نیک بنیں گے، کیونکہ اتنی امیدیں لگاتے ہیں پھر جب نہیں بنتے نا تو دماغ میں بہت خرابی ہوتی ہے، کوئی بھروسہ نہیں کیا بنے. بس اچھی اچھی تربیت کرو، نیک لوگوں میں بٹھاؤ، تبلیغ میں وقت لگواؤ، اچھی باتیں، گھر کا ماحول اچھا کرو، اس کے بعد نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ. بن جائے ٹھیک ہے، نہیں بنے تو بس دعا کرو اس کے لیے، پریشان نہ ہو. یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعتدال کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پہ توکل بہت بڑی نعمت ہے، جس کو نصیب ہو گئی زندگی مزے کی، سکون کی اس کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پرچی دے دیں جلدی سے اس سوال کی. کیا ڈاکٹر سے نامحرم عورت آپریشن یا علاج کروا سکتی ہے؟ عورت کو لیڈی ڈاکٹر ہی سے علاج کروانا چاہیے، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو پھر مجبوری میں جینٹ سے، یعنی مرد میل ڈاکٹر سے علاج کروانا جائز ہے، لیکن عام حالات میں مرد سے علاج نہ کروائے. لیڈی ڈاکٹر، آج کل لیڈی ڈاکٹر بہت ہیں دنیا میں. کل کسی ڈاکٹر کا فون آیا، عجیب بات آپ کو بتاؤں، ڈاکٹروں میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بڑا لوٹ رہے ہیں لوگوں. انہوں نے بتایا ڈاکٹروں کی بدماشیاں، کس کس طریقے سے دوائیں لکھ کے دی جا رہی ہیں پیسے بنانے کے لیے، اور ہسپتالوں میں کیا کیا بدماشیاں ہو رہی ہیں. مریض 3 دن رکھنے کے لائق ہیں مگر رکھتے 1 ہفتہ ہیں بل بنانے کے لیے. یہ ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو میڈیکل، یہ جو لیبارٹریوں میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں نا، یہ بھی یقینی نہیں ہوتے. بعض اوقات ویسے ہی جعلی رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں لیبارٹریاں. آپ کو ڈاکٹر نے لکھے دی نا خون ٹیسٹ کراؤ، تو آپ نے کرایا، آپ سمجھ رہے ہیں یہ اتنا ہیموگلوبن ہے اور اتنے وائٹ سیل ہے، وہ اتنے ہوتے نہیں ہیں. اس نے بتایا کہ چونکہ صحیح رپورٹ پیش کرنے میں ان کا اپنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسی رپورٹ، لمسم رپورٹ پیش کر دیتے ہیں. ایسی ایسی خیانتیں اس طبقے میں ہو رہی ہیں جو انتہائی تعلیم یافتہ طبقہ ہے. اور یہ بھی بتایا کہ ایسا بھی ڈاکٹر بہت کرتے ہیں کہ مریض کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. اور پریگننٹ عورت جو ہسپتال جاتی ہے نا، جو حاملہ عورتیں، ان کو تو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں، خام خواہ کے ٹیکے گھسیڑے جا رہے ہیں اور خام خواہ کی دوائیاں، خام خواہ کے ٹیسٹ. تو اس لیے بھائی دیندار ڈاکٹر تلاش کرو، کوئی ذرا انسان ہو، خام خواہ کے ٹیسٹ، خام خواہ کی. اور لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو ڈاکٹر یہ کام نہیں کرائے گا نا، لوگ اس کو ڈاکٹر نہیں مانتے. جو ڈاکٹر ذرا تمیزدار ہو نا، جو کہہ کے بھائی ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں آپ کو ٹیسٹ کیوں لکھ کے دوں، لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے بھائی ٹیک انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے تو میں کیوں، میرے بچے کو خطرہ ہوا نا، چھوٹے بچے کو، میں یہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہیں ان کے پاس لے گیا. میں نے کہا، انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے علاج کی. انہوں نے کیا کہا؟ ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. خود ہی ٹھیک ہو گیا. اب کوئی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ لوگ کہیں گے تو علاج ہی نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ علاج کرا کے بھی اتنے دنوں میں ٹھیک ہوگا؟ علاج کرائے بغیر بھی. گرمیوں میں بچوں کے دانے نکل گئے، ان کے پاس لے گیا میں، ادھر ادھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اتنے اتنے مرہم اور یہ دوائیں ان کے پاس لے کر گیا. انہوں نے کہا یہ گرمی میں نکلے ہوئے دانے ہیں، یہ گرمی جائے بغیر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ پسینہ بچے کو لازمی نکلے گا, اور پسینہ جب نکلے گا تو اس سے یہ پھوڑا, یہ دانہ پھوڑا بنے گا, ختم نہیں ہوگا, اور بچوں کو پسینہ روکنا ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر بھی احتیاطاً 10-15 روپے والی ایک ٹیوب لکھ دی کہ تھوڑا سا ریلیکس کریں گے. کہا اس کا علاج ہے ہی نہیں اور اس میں گھبرانا بھی نہیں. بچی کی نا پوری چہرے کی کھال گلنے لگی تھی, ایسی خطرناک کنڈیشن ہو گئی تھی, مگر ڈاکٹر نے کہا کوئی خطرناک نہیں ہے یہ, صحیح ہے نا, یہ بچیوں کو ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ گرمی جائے گی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی کھال. جو بھی آ رہے وہ بچے اتنے ڈرونے, مولوی صاحب کیا ان کو فوراً لے کے جاؤ. میں کہہ رہا بھائی ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں, اور واقعتاً ایسا ہی ہوا. جیسے ہی گرمیوں کا موسم گیا بچے کی جلد دوبارہ فٹ فاٹ. تو اس لیے ذرا اچھے سے ڈاکٹروں کو تلاش کریں جو قصائی نہ ہوں, سمجھ رہے ہو, لوٹنے والے نہ ہوں. تو ایسے ڈاکٹروں کو تلاش کریں, اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ایسے ڈاکٹر تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو. ٹیلی نور جو ناروے کی کمپنی ہے, اس ملک میں 2006 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی, لوگ پھر بھی یہ سم استعمال کر رہے ہیں. بھائی سم استعمال کرنا جائز ہے, ٹیلی نور کے سم اگر کسی ملک میں گستاخی ہو تو ٹیلی نور نے تھوڑی گستاخی کی ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا, امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر کے کتنے مسلمانوں کو مارا کہ نہیں مارا, اب کہ امریکہ کی چیزیں خریدنا حرام ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لڑائی تھی یہودیوں سے, مگر اس کے باوجود آپ یہودیوں سے تجارت کرتے تھے, کیونکہ تجارت میں جہاں دوسرے کا فائدہ ہے وہاں اپنا بھی فائدہ ہے, آپ کا اپنا بھی تو فائدہ ہے نا, آپ کو بھی تو چیزیں ملیں گی. اب آپ یہ پنکھا گوروں سے لینا چھوڑ دو, ایئر کنڈیشن لینا چھوڑ دو, تو اس میں آپ کہتے ہو گوروں کا نقصان, ان کا معاشی بائیکاٹ, جہاں ان کا ہوگا آپ کا بھی تو ہو جائے گا. آپ گرمیوں میں پسینے میں تیر رہے ہو گے, نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ مشینیں, تو یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہوتی ہے. بائیکاٹ ایسے طریقے سے کرنا چاہیے ان کا ہو اپنا نہ ہو, اور اپنا بھی ہو رہا ہے تو پھر کیا فرق, تو یہ بیوقوفی والی بات ہے. دوسرا, ٹیلی نور نے والوں نے بار بار معافی مانگی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے, ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں, بینر لگائے ہیں, جب لگا دیے تو پھر خام خمے کسی کے پیچھے پڑ جانا یہ غلط, اس لیے یہ غلو ہے, یہ میں نہیں صحیح سمجھتا ان چیزوں کو. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.